سمي في الآفاق بأحمد وفي الأراضي بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين والنقلة الدائمة على أقدارهم أجمعين من يوم عدالتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حاجات اور مشکلات کے برابری کے لیے سب مل کر ایک بار پھر سوال کیجیے گا. اپنے تمام مرحومین کی مغفرت اور دین کو درپیش مشکلات کو کے دور ہونے کے لیے تیسری دفعہ ذرا زیادہ اونچی آواز سے سوال کیجیے گا. عزیزان گرامی، گزشتہ راتوں میں اہل البیت کی ولایت کے حوالے سے جستہ و گریختہ کچھ نہ کچھ نکات اور پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہے. اصل مسئلہ یہی کیا ہے کہ اسلام جس طرح سے آیا اس طرح سے اسلام کو باقی رہنے نہیں دیا گیا. اسلام جس مقصد کے لیے آیا نبی کریم کے اپنے دور میں پوری طرح سے اس پر عمل ہوا، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دین کے حقیقی وارثوں کو، دین کے حقیقی نگہبانوں کو، دین کے حقیقی پاسبانوں کو دین سے دور رکھنے کی جد و جہد ہوئی، اور اس کے نتیجے میں دین میں جو انحرافات پیدا ہوئے، دین میں جو مشکلات پیدا ہوئی، وہ انحرافات اور وہ مشکلات زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ دین کا حصہ بنتے چلے گئے. جب دین کا حصہ بننا شروع ہو گیا، کوئی ایسا کام جو دین کے خلاف ہے لیکن اب اگر دین کا حصہ بن جائے تو پھر سادہ لوگ انسانوں تک جب دین کا یہ چہرہ پہنچے گا تو اسی خلاف دین عمل کو وہ دین سمجھیں گے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دین کے اس فعل سے جس کے لیے دین آیا تھا لوگ محروم ہوتے چلے گئے. دین کی اس مطلبیت سے لوگ محروم ہوتے چلے جائیں گے۔ دین جس کمال تک انسان کو پہنچانے کے لیے آیا ہے اس کمال تک پہنچنے کا رستہ بند ہوتا چلا جائے گا، اور اگر آپ اس مقام تک پہنچنا چاہیں اور معاشرے کو لے کر وہاں تک جانا چاہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ ان تمام مشکلات اور ہرڈلز کو صاف کریں، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مشکلات مشکلات نہیں رہتی بلکہ پہاڑ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ صدر اسلام سے اب تک کا حال دیکھیں تو آپ کو یہی محسوس ہوگا۔ آپ اگر یہاں سے صدر جانا چاہیں تو یہاں سے مین ہائی وے تک پہنچنے کا رستہ ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہو، اور کئی رستوں سے آپ وہاں پر پہنچیں، لیکن جب آپ وہاں پر چڑھیں گے تو اس کے بعد اگر آپ رائٹ پہ گئے تو صدر پہنچیں گے، لیفٹ پہ گئے تو صدر سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ نیچرل ہے جب کہیں پر دو رستوں کا سنگم ہو اور وہاں سے دو رستے الگ ہو رہے ہوں تو جیسے جیسے یہ دو رستے آگے بڑھتے چلے جائیں گے ان کے آپس کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا اور اصل منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ فکر کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے، نظریات اور عقائد کے حوالے سے بھی ایسا ہی ہے۔ کیسے ہوا کہ عیسائیت جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے اس حد تک حضرت عیسیٰ سے بیگانہ ہو جائے کہ ایک وقت ایسا آئے کہ عیسیٰ ہی کو اللہ کا بیٹا بنا لے جبکہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو دین انسانوں کے استحصال کا خاتمہ کرنے آئے اسی دین کے مروجین اور اسی دین کے مبلغین انسانوں کے استحصال کے لیے تمام حد کنڈے بروئے کار لائے۔ ایک دن میں نہیں ہوتا، یکدم نہیں ہوتا، پہلے ہفتے میں نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ یہ عمل انجام پاتا ہے۔ اور انسانی مزاج ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے درمیان ایسا ہوتا ہو، جہاں پر بھی آپ جائیں گے یہ صورتحال آپ دیکھیں گے، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو لوگوں کی پیدا کرنا ہے دین کا حصہ بنتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، آج لوگوں کے درمیان جو دین کا تصور ہے وہ آج سے شاید 300 سال پہلے اس طرح سے نہیں تھا، 600 سال پہلے اور زیادہ مختلف تھا، 1000 سال پہلے اور زیادہ مختلف تھا۔ ہر آنے والے دور میں گزشتہ دور کی خرابیوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اچھائیاں کم ہوتی چلی گئی۔ وجہ وہ مغرض لوگ، وہ شکم پرست لوگ، وہ دنیا دار لوگ جو دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے دین کا چہرہ مسخ کر کے ایک نئی چیز کو دین کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کر کے اپنی خواہشات پورا کرتے ہیں۔ مثلاً نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ ہستی ہے جو کل کائنات کی تاریخ میں سب سے بلند ہستی ہے، کوئی شک تو نہیں ہے۔ کیا کبھی آپ نے کسی اللہ کی آیت میں، کبھی کسی حدیث میں، کبھی کسی تاریخ کی روایت میں مورخ کے قلم سے کوئی ایسی بات سنی کہ لوگ نبی کریم کے سامنے آ کر نبی کو سجدہ کرتے ہو؟ آپ کہیں پر بھی نہیں دیکھیں گے۔ کیا نبی کریم سے متصل دور میں، مثلا نبی کریم کی مثال کے بعد اگلے 30 سال 40 سال کوئی ایسا منظر آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آئے گا۔ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ نبی کے سامنے کوئی سجدہ کرے۔ لیکن وقت گزرتا چلا گیا، زمانہ بیتتا چلا گیا، فاصلہ بڑھتا چلا گیا. آج آپ بہت ساری جگہوں میں جائیں، بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے مزار کو، اولیاء اللہ کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ان کے اجتماعات میں آپ جائیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، ان کے قدموں پر سجدہ کرتے ہیں. کیا دین ان کے پاس نہیں آیا؟ آیا. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دین اس شکل میں آیا ہے، پہلے اس شکل میں نہیں آیا تھا. 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 300 سال پہلے یہ شکل نہیں تھی. آج دین اتنا بگڑ گیا کہ وہ شخص جس کی نہ رات کی کوئی خبر ہے، نہ دن کا کوئی پتہ ہے کہ اس نے کس عالم میں یہ اوقات گزارے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا، لیکن چونکہ پیری اور فقیری کے نام پر کسی مزار کا گدی نشین ہے، کسی بڑی درگاہ کا ولی اور وارث بن بیٹھا ہے، اس لیے اب وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ لوگوں کو اس ولی اور اس صاحب قبر کے ذریعے سے اپنا غلام بنائے اور لوگوں کو دعوت دے، ترغیب دلائے اور کہے کہ تم نے اگر جنت جانا ہے تو تمہیں میرے ہاتھ چومنے پڑیں گے، اگر بہشت میں جانا ہے اور شفاعت چاہیے تو میرے قدموں میں گرنا پڑے گا. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، پہلے تصور نہیں تھا، آج ہے. کیوں؟ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان اس حد تک پہنچ گیا ہے. پہلے تشیع کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو اپنے زمانے کے امام کی راہ سے اپنی راہ جدا کر دیتے تھے، اور پھر سارا معاشرہ ان کے حوالے سے یہ جان یہ قالب ہو کر کہتا تھا کہ یہ دین محمدی پر نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے رستہ جدا کر لیا ہے. آج آپ کی اپنی امام بارگاہوں میں، آپ کی اپنی مسجدوں میں، آپ کے اپنے اجتماعات میں وہی لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، وہی لوگ جو روزہ بھی رکھتے ہیں، وہی لوگ جو حج کے لیے بھی جاتے ہیں، جب ممبر پر کوئی گمراہ شخص آ کر ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ان کو خدا اور رب بنا کر کوئی بات کرتا ہے، تو اس پورے اجتماع میں کوئی ایک اللہ کا موحد بندہ اور علی کا موالی اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ تم شرک کر رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، تم اللہ کے دین سے جنگ لڑ رہے ہو، نہیں کہتا. بلکہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً واہ واہ اور اس کی حوصلہ افزائی. اگلے ہی لمحے ایسے واقعات میں نے بے تحاشا دیکھے. اگلے ہی لمحے اس خطیب یا اس ذاکر کے بعد جب کوئی اور آئے خطابت کے لیے اور وہ اسی کی باتوں کی نفی کرے اور دین کا نیا پہلو بتائے، وہ پہلو بتائے جو قرآن اور اہل البیت نے بتایا، تو وہی مجمع ہوگا، وہی محفل ہوگی، وہی مجلس ہوگی. لیکن اب اس کے لیے بھی سب کریں گے واہ واہ کیا کہنے اور بڑی زبردست بات کیا. وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا دین کے بنیادی ترین امور سے غافل ہونا اور اس طرح کے تمام انحرافات کے مقابلے میں سکوت اور خاموشی اختیار کرنا. اور یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ، یکدم نہیں ہوتا. امیر المؤمنین کی ولایت یا ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت یا امام حسن اور امام حسین کا مقام ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم کے دور میں یا آپ کی رحلت کے اور وصال کے فوراً بعد لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہی ہو، سب مترف تھے. لیکن جب جفا ہوا، جب زیادتی ہوئی، تو وہاں پر معاشرہ خاموش رہا، خاموش تھا. اس خاموشی کا دوسروں نے فائدہ اٹھایا. جو لوگ بولے، یہ اجتماع کیوں خاموش رہا؟ اس لیے کہ جو لوگ بولے ان کا حشر انہوں نے دیکھ لیا. جب آپ اجتماعی طور پر کوئی قدم کسی اجتماعی اور بڑے ہدف کے لیے مل کر نہیں اٹھاتے تو جو اکیلا اکیلا چلے گا وہ ذبح ہو جائے گا, وہ گردن کٹوا لے گا. ہمیشہ یہ ہوتا ہے. اس لیے دین اجتماعیت پر زور دیتا ہے. اس لیے دین کہتا ہے کہ اپنے امور کو اجتماعی حوالے سے لے کر چلو. انفرادی دین اللہ کے کسی کام کا نہیں ہے, وہ شخص کا اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے. اس لیے آج کے دور میں ذرا غور کیجیے گا, جتنی بھی سیکولر قوتیں ہیں وہ کیا کہتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی دین لوگوں کی انڈیویژل زندگی کا حصہ ہے, اس کا تعلق اجتماع سے, سیاست سے, معاشرے سے نہیں ہے. جاؤ مسجد میں نماز پڑھو, یہی تمہارا دین ہے. گھر بیٹھ کر, جائے نماز پر بیٹھ کر جو کرنا چاہو کرو, یہی تمہارا دین ہے. معاشرے میں کوئی شرابی آئے, کوئی زانی آئے, کوئی قاتل آئے, کوئی کرپ آئے, چاہے کوئی بھی ظلم کرے, اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. دین تو پاکیزگی کا نام ہے, اور یہ پاکیزگی مسجد میں ملتی ہے, معاشرے میں اس کو نہ لاؤ. آج کی سیکولر قوتیں آپ سے یہی کہتی ہیں, اور ہم بھی ان سیکولر قوتوں کی باتوں کو قبول کر کے کہتے ہیں ہاں دین مسجد اور امام بارگاہ تک, باہر معاشرے میں اس کا کیا رول ہے. یہی نظریہ امیر شام کا تھا, یہی نظریہ اس کی بنیاد پڑی سقیفہ میں. ذرا غور کیجیے گا, یہ جو ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی کی تقسیم ہے, تکوینی یعنی باطنی امور, تشریعی یعنی قانون, حکومت, نظام, ائمہ اہل البیت سے جو منصب چھینا گیا وہ باطنی نہیں ہے. اس لیے باطنی تو کسی کا باپ بھی نہیں چھین سکتا. امیر المومنین سے ان کے باطنی کمالات کون چھین سکتا ہے؟ کوئی امیر المومنین سے ان کا علم چھین سکتا ہے؟ نہیں. کیا کائنات پر تکوینی تصرف کا اختیار چھین سکتا ہے؟ نہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا گیا کوفہ میں, کہا گیا اس نے چوری کی ہے. چوری ثابت ہوئی. جب ثابت ہوئی تو آپ نے اس کی انگلیاں کٹوا دی, جو کہ چور کی سزا یہ ہے. یہ صرف مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, واقعہ طویل ہے, میں صرف اس کی روح بیان کرنا چاہتا ہوں. انگلیاں کٹوا دی, وہ شخص گھر چلا گیا. اس پر کسی خارجی نے, خارجی بھی میری اور آپ کی طرح مسلمان تھے, نماز پڑھتے تھے, اور نماز ہم سب سے زیادہ پڑھتے تھے, اور ان کی پیشانیوں پر کثرت سجود کی علامتیں بھی تھیں, ان کے پچھلوں کی کھالیں کثرت سجود کی وجہ سے سخت ہو جاتی تھیں, اور وہ اپنے تلواروں سے ان کھالوں کو کاٹ کر پھینکتے تھے, پھر سجدے کرتے تھے, روز و شب اللہ اللہ کرتے رہتے تھے. لیکن اس طرح سے عبادت کو نہ اللہ پسند کرتا ہے, نہ اللہ کا نبی, نہ اللہ کا ولی. لہذا وہ اسلام سے باہر تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے ولی خدا کے مقابلے میں تلوار نکالی اور اس کا انکار کیا, اور کہا لا حکم الا للہ, ہم اللہ کا حکم مانیں گے, کسی اور کا نہیں مانیں گے. جیسے آج کل بعض عمرہ تو کہتے ہیں ہم تو معصوم کی تقلید کرتے ہیں, کسی اور کی ہم تقلید نہیں کرتے. پوچھو کہ معصوم کی تقلید کیسے کرتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر چپ ہو جائیں گے, سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے ہم بتائیں کہ معصوم کی تقلید کیسے کرتے ہیں. اس لیے کہ معصوم کی کوئی حدیث تو تم نے پڑھی نہیں ہے. معصوم براہ راست آ کر تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں چلاتے تو ہے نہیں, تو پھر کیسے تقلید ہوئی؟ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ اہل البیت نے جو دین ہم تک پہنچایا ہے, اس دین کے وہ مفاہیم اور وہ احکام جن کی آج کے زمانے کے حالات کے مطابق انتباق کی ضرورت ہے, معاشرے کو اس کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے, اس میں اگر آپ خود عالم ہیں, مجتہد ہیں, صاحب بصیرت ہیں,
تو اس پر عمل کرے، کسی اور کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ خود صاحب الرائے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو نہیں معلوم تو پھر جائیں صاحب الرائے مجتہد اور مرجع تقلید سے پوچھیں کہ اللہ، اس کا رسول اور اس رسول کے برحق جانشین دین کے ان امور میں میری رہنمائی کیا فرماتے ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ معصوم کا یہ حکم ہے، اور اس کے بعد آپ اس پر عمل کریں گے۔ کوئی مجتہد ایسا نہیں ہے جو اپنی رائے دے، وہ کہے گا یہ رائے معصوم کی ہے، میں کون ہوتا ہوں اپنی رائے دوں۔ لیکن اسی اجتہاد کے ادارے کے خلاف جو آج ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، میرا موضوع یہ نہیں ہے اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا۔ یعنی ہر دور میں اپنی خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایسے عناصر جو اپنی نفسانی خواہشات کے غلام ہیں، دین میں تبدیلیاں دین کے نام پر کرتے رہے۔ لہذا کسی نے نعرہ لگایا ہم تو صرف اللہ کی مانیں گے، تو کیا اللہ کی ماننا بری بات ہے؟ آپ میں سے کون ہے جو کہے کہ اللہ کی ماننا بری بات ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا، سب کہیں گے نہیں یہ بات تو اچھی ہے۔ لیکن کیا عملاً ایسا ہے؟ نہیں، اللہ کی نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ اپنی خواہشات کو بنایا ہوا ہے۔ لہذا اس اللہ جل جلالہ کی نہیں، بلکہ یہ جو اندر کی خواہشات ہیں ان کو ماننے کا نام اللہ کا حکم قرار دیا جاتا ہے۔ یہی حال نبی کریم کے والے سے، جو غیر مسلموں نے نبی کی نبوت کا انکار کیا، اللہ کی الوہیت کا انکار نہیں کیا۔ اللہ کو وہ بھی کہتے ہیں مانتے ہیں، نبی وہ نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کو ماننے کے نتیجے میں اپنی خواہشاتوں کو بات کرنا پڑتا ہے۔ یہی حال نبی کے بعد ہے، نبی کے بعد نبی کے وارث اور جانشین کو نہیں ماننا، نبی کو ماننا ہے۔ جہاں نبی کے معاملے میں نبی کا کوئی حکم میری خواہشات کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، وہاں پر نبی کے حکم کو بھی نہیں ماننا۔ لیکن جب نبی نہ ہو تو پھر نبی کے وارث اور ولی کے مقابلے میں نبی کو سامنے لانا کہ نبی نے یہ کہا، نبی کو ہم مانیں گے، نبی کے وارث کو نہیں مانیں گے۔ یہ سلسلہ نیچے تک آتا ہے، نبی سے لے کر ولی تک، اور ولی سے لے کر ان کے نمائندگان تک اور علماء تک، سب تک۔ یہ ہر دور میں ہوتا رہا۔ جہاں جہاں باشعور مسلمان تھے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، جہاں شعور نہیں تھا، ادراک نہیں تھا، وہ اس رو میں اور اس سیلاب میں بہتے چلے گئے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پتہ نہیں آج اتنا ٹائم بنتا ہے یا نہیں۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایک دور پھر سلوات بھیجیے بر محمد والے۔ میں نے اس درود کی برکتوں کے حوالے سے پہلے دن یا دوسرے دن کچھ، دوسری رات کچھ عرض کیا تھا، جب درود بھیجیں تو نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ۔ جب آپ اجتماعی طور پر درود بھیجتے ہیں تو کسی نیت کے ساتھ بھیجیں گے تو آپ کی وہ نیت پوری بھی ہوگی، حاجت قبول بھی ہوگی۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ خیر، آئیے اپنے موضوع کی طرف۔ امیر المومنین کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین صاحب قرآن ہے، مفسر قرآن۔ حضرت ابن عباس امیر المومنین کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے امیر المومنین سے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اس لیے کہ امیر المومنین باب علم ہے۔ ایسا ہے یہ باب علم، یہ باب العلم ہونا کیا میرے اور آپ کی طرف سے دیا ہوا تمغہ ہے، یا پھر اللہ کا دیا ہوا تمغہ ہے رسول کی زبانی؟ اللہ کا دیا ہوا تمغہ ہے رسول کی زبانی۔ اس لیے امیر المومنین وہ ہیں جو پوری کائنات میں موجود تمام افراد بشر کو چیلنج کر کے کہتے ہیں سلونی 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 سلونی، پوچھو پوچھو چلا جاؤں؟ پوچھو. وہ علی اس علی کے علاوہ کائنات میں کوئی ایک بندہ بتا دے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے پوچھو. جو باب العلم ہے, اور ہمارا المیہ یہ ہے, المیہ کہ خواہشات نفس کا اسیر بن کر ہم حضرت ابو ہریرہ سے دین لیں گے لیکن اللہ کے اس ولی سے دین نہیں لیں گے. ذرا دیکھیے, غور کیجیے گا, جتنی بھی روایات ہیں, اللہ نے جس شخصیت کو اپنا ولی بنایا, نبی نے علم کا جس شخصیت کو دروازہ قرار دیا, اس شخصیت سے علم نہیں لینا لیکن اس سے ضرور لینا ہے جس نے اپنی زندگی کے ٹوٹل 2.5 سال رسول کے ساتھ گزارے ہیں, ٹوٹل 2.5 سال, اور حدیثیں جعل کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. جعل حدیث, جعل حدیث کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹی حدیثیں گڑنا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, تمام مورخین نے اور اکثر محدثین نے اس بات کو بھی لکھا ہے کہ خود حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو کوڑے مارے کہ کیوں اتنا جھوٹ بولتے ہو. میں نہیں کہہ رہا, تاریخ پڑھے اور احادیث کی کتابیں پڑھے, جگہ جگہ خود خلیفہ ثانی نے کہا کہ جھوٹ کی ایک حد ہوتی ہے, جس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اب اتنا بھی حد سے گزر جاتے ہو. کوڑے مارے, ناراض ہوئے, مار پڑی. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم علی سے حدیث نہیں لیں گے, ابو ہریرہ سے ضرور لیں گے. ابو ہریرہ سے ضرور لیں گے, اور ابو ہریرہ بھی ماشاء اللہ, میں اس تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں, بہت دور نکل جاؤں گا, اصل موضوع پھر رہ جائے گا. حضرت ابن عباس اصحاب نبوی میں چند ان بڑی شخصیات میں سے ہیں جن سے علم کے چشمے پھوٹے اور انہوں نے دوسروں تک علم پہنچایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے, صحابی رسول خدا ہے, شاگرد رسول خدا ہے, شاگرد علی ابن ابی طالب ہے, ابن عباس ہے, اور بھی کچھ اس طرح کی شخصیات. حضرت ابن عباس کو اس لیے حدر الامہ کہا گیا ہے, احادیث میں حدر الامہ کہا گیا ہے. راتوں کو بیٹھتے تھے علی مرتضیٰ کی خدمت میں اور عرض کرتے تھے کہ یا امیر المومنین, آپ قرآن کی تفسیر بیان کریں, آپ تفسیریں بیان کرتے تھے. ایک دن ایک رات بسم اللہ کی تفسیر شروع ہوئی, ساری رات گزر گئی, تفسیر ختم نہیں ہوئی. بسم اللہ کی, صرف بسم اللہ کی تفسیر, تفسیر ختم نہیں ہوئی. فجر کا وقت ہو گیا, روایت اہل سنت کی ہے, تشیع کی نہیں, کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا اب کیا کریں؟ کہا کہ اے ابن عباس, اگر میں صرف بسم اللہ کی تفسیر بیان کرنا چاہوں کھل کر تو 70 اونٹوں پر لادتے ہوئے بھی مواد زیادہ ہو جائے گا اور اونٹ کم پڑ جائیں گے. صرف بسم اللہ کی تفسیر کیوں؟ اس لیے کہ میں علی ہوں اور علی حکمت اور علم کا دروازہ ہے اور حکمت اور علم کے چشمے علی سے پھوٹتے ہیں. آگے فرمایا کہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اور اس کی روح سورہ الحمد شریف ہے, جس کو آپ نماز میں ہر روز پڑھتے ہیں. پورے قرآن کا خلاصہ کہاں پر ہے؟ سورۃ الحمد. سورۃ الحمد کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے, بسم اللہ کا خلاصہ بائے بسم اللہ میں ہے, بائے بسم اللہ کا خلاصہ با کے نیچے نقطے میں ہے اور علی اس نقطے کا نام ہے, علی اس نقطے کا نام ہے. بیان فرمایا. اس لیے کہا کہ بسم اللہ تمام قرآن کی روح ہے. تمام قرآن کی.
میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں آپ کے خدمت میں. سروات بھیجیے محمد والے.
یہ یاد رکھیے قرآن کریم کوئی ایسی کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی چند آیات پڑھ لی یا کچھ حصے پڑھ لی اور مسئلہ حل ہو گیا. نہیں,
قرآن کریم کا ایک ایک لفظ نور ہے, اور وہ نور انسان کی آنکھوں کو نہیں انسان کے دل کو نورانی کرتا ہے.
آیت اللہ محمد روشدی کے دور میں قم کے قریب شہر ہے عراق, عراق الف ر الف کاف, وہاں پر سے ایک بندے کو لایا گیا. کہا کہ اس پر اللہ کا لطف ہے, اللہ کا کرم ہے, اس نے کچھ پڑھا نہیں ہے, ان پڑھ ہے. اس کی پوری تاریخ ہے, میں اس پوری تاریخ پہ نہیں جاتا, لیکن اس کا خلاصہ بیان کر کے بات کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. کہا اس کا کمال کیا ہے؟ کہا کہ اس نے زندگی میں کسی سے پڑھا نہیں ہے, لیکن اگر آپ اس کو لکھنا بھی نہیں آتا, پڑھنا بھی نہیں آتا, کوئی کتاب اس کے سامنے رکھ دیں اس کو پڑھنا نہیں آئے گا, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ایک پاکیزہ عمل کی وجہ سے اس پر ایسا لطف کر دیا ہے کہ جہاں پر قرآن ہو وہ فر فر پڑھ لیتا ہے. یہی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی, انہوں نے بھی اپنی کسی کتاب میں اس واقعے کا حوالہ دیا, حتیٰ علامہ طباطبائی نے حوالہ دیا, حتیٰ بہت سارے علماء نے حوالہ دیا. کہا کہ علماء جمع ہوئے, ان کو بلایا اور کہا کہ سید کاظم کا نام, کہا کہ آؤ اور ذرا دکھاؤ. لوگوں نے قرآن رکھا, انہوں نے پڑھا. اب ان کو پڑھنا تو آتا نہیں تھا. آیا ایک بندے نے کہا کہ ذرا اس کو آزماتے ہیں, چند عربی کی عبارتیں لے آیا, درمیان میں قرآن کے دو جملے بھی تھے, سامنے رکھا, کہا یہ قرآن ہے اس کو پڑھو. تو اس نے پورا اوپر صفحے کے اوپر سے نیچے تک نظر دوڑائی اور دوڑانے کے بعد کہا کہ یہ جملہ یہ قرآن ہے, باقی قرآن نہیں ہے, باقی کسی اور کا کلام ہے. پھر کچھ لوگوں نے کہا, ایک اور طرح سے آزماتے ہیں, ایک آیت بھی سورہ بقرہ سے اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا, درمیان میں سورہ آل عمران کا ایک جملہ رکھ دیا, پھر اس کو درمیان سے دو حصوں میں تقسیم کیا, اور پھر فرض کرے سورہ قاف سے ایک اور جملہ نکالا, اس کے درمیان میں رکھا, مکس کر کے سامنے رکھا, کہا اب بتاؤ یہ قرآن ہے. اس نے کہا نہیں, آپ نے آیتوں کو جوڑ جوڑ کر یہاں پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے, یہ کسی ایک سورے کی کوئی ایک آیت نہیں ہے, یہ حصہ فلان سورت کا ہے, یہ حصہ فلان سورت کا ہے, یہ حصہ فلان سورت کا ہے. پھر اس سے پوچھا گیا تمہیں کیسے یہ پتا چل رہا ہے؟ کہا کہ اللہ نے جو مجھ پر لطف کیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے دل کی آنکھیں کھول دی ہیں, بصیرت میری کھل گئی ہے, اس کی وجہ سے جہاں قرآن ہوتا ہے مجھے پتہ چلتا ہے, قرآن چمکتا ہے, قرآن سے نور نکلتا ہے. میں اس نور کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ قرآن ہے, اور نور کا تسلسل مجھے بتاتا ہے کہ یہ ایک سورت کا کی ایک آیت ہے. جہاں تسلسل ٹوٹ گیا اس کا مطلب ہے یہ ایک سورت کی ایک آیت نہیں ہے. پھر ان کو شہید نواب صفوی اپنے ساتھ لے کر سیریا گئے, مصر گئے, قرآن کا ایک زندہ معجزہ لوگوں کے سامنے پیش کیا. دیکھو جب اللہ کرم کرتا ہے تو پھر اس طرح سے کرم کرتا ہے اور قرآن کے زندہ معجزات انسانوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے.
قرآن زندہ کتاب ہے, مری ہوئی کتاب نہیں ہے. چونکہ مری ہوئی کتاب نہیں ہے, انسانوں کی کتاب نہیں ہے, اس لیے اس کا ایک جملہ, ایک لفظ, ایک نقطہ بھی بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا ہے, مخلوق کا نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم کی برکتیں بھی اسی حساب سے ہیں, تاثیر بھی اسی حساب سے ہے. لہذا ہمارے ہاں روایت ہے کہ اگر کسی بیمار کے لیے, ہم عام طور پر مرحوم کے لیے قرآن پڑھتے ہیں, کوئی مر جائے تو تب قرآن اٹھاتے ہیں, اس کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں, جبکہ قرآن زندوں کے لیے آیا تھا, مرے ہوئے کے لیے نہیں آیا تھا. قرآن آیا تھا زندہ لوگ اس سے استفادہ کریں, ہم نے اس کو مردوں کے رپورٹ کر دیا. تاثیر کے اعتبار سے اگر دیکھیں
تو ہم احادیث میں یہ پڑھتے ہیں, صادق آل محمد کی احادیث ہے, دیگر ائمہ کی احادیث ہے,
کہ اگر کسی بیمار کی صحت یابی کے لیے آپ سورہ حمد 7 مرتبہ پڑھ کر پھونکیں تو وہ بیمار صحت یاب ہو جائے گا.
آپ صرف مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں, یہ زندوں کے لیے ہے. یہاں تک کہ ایک مجتہد کا میرا کلام پڑھا محسن قرآن میں, کہہ رہے کہ میں ان آیات و روایات کو پڑھتا تھا, روایات کو پڑھتا تھا تو بعض اوقات مجھے تھوڑا سا شک سا ہوتا تھا کہ کیا واقعی ایسا ہے,
جو خود پاکیزہ تھے اور بلند مقام کے حامل تھے. کہہ رہے کہ ایک دن میں نے سوچا کہ قرآن کی آیات کو آزماتا ہوں, میں نے مکھی پکڑی, مکھی کو پکڑ کے اپنے آپ پر جبر کر کے اس کے پر توڑ دیے, پر توڑ کر اس کو ادموا کر کے زمین پر رکھ دیا, اور اس کے بعد میں نے قرآن کی اس سورت کو, سورہ حمد کو پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی میں نے پڑھ کر پھونکا وہ زندہ ہو کر اڑ گئی.
وہ کہنے کہ میں نے عملاً یہ تجربہ کیا, جبکہ احادیث میں ہے, ظاہر ہے بہت زیادہ ہے, ایک نہیں. تو قرآن کی آیتیں انسان کو زندگی دیتی ہیں, فکر کے حوالے سے بھی, دل کے حوالے سے بھی, بدن کے حوالے سے بھی, زندہ ہے. اس لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ ہے, فرمایا میں چونکہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں,
فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کن من اللہ تعالی.
یہ جو بسم اللہ ہے, جب کوئی بندے مؤمن پڑھتا ہے,
بندے مؤمن یعنی میں اور آپ نہیں, جو اس مقام ایمان پر ہو,
جب ایک بندے مؤمن بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی ایک کام کے ارادے سے پڑھتا ہے تو اس کی زبان سے نکلنے والا یہ جملہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ کے کلام میں اللہ کے حوالے سے ہے, کہ جب اللہ کہتا ہے کن تو ہو جاتا ہے.
اگرچہ اللہ کو کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا ارادہ کافی ہے,
لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے, یعنی ہو جا ہو گیا. مؤمن جب کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ کام ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ سے کہا گیا کہ کوئی بھی کام کرے اس کا آغاز بسم اللہ سے کرے,
جس کام کا آغاز بسم اللہ سے نہ کرے تو وہ کام ابتر ہے, نتیجے تک پہنچ نہیں سکتا.
اس لیے کہا کھانا کھاتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھے, ہاتھ دھوتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھے, کسی کام کے آغاز کے موقع پر بھی بسم اللہ پڑھے, گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھے, سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھے, کسی کتاب کے مطالعے کے آغاز کے لیے بھی بسم اللہ پڑھے, وضو کرتے ہوئے بھی بسم اللہ پڑھے. بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے, اور وہ آپ کی روح پر, آپ کے عمل پر اثر رکھے گا. اسی لیے بسم اللہ پر اتنا زور دیا. آپ اس لیے پہلی جو وحی اترتی ہے وہ کیا ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کر دے. یعنی پہلی جو وحی اتری ہے وہ بھی اللہ کے نام سے شروع کرنے کے حوالے سے اتری ہے. پہلی جو وحی ہے, حضرت نوح اس طوفان میں جب کشتی پر سوار ہونے لگے تو کیا کہا, قرآن کریم پڑھیے, بسم اللہ مجرحا و مرساہا, اللہ کا نام لے کر کشتی کے اوپر سوار ہو گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب بلقیس کو خط لکھتے ہیں تو خط میں, خط کا آغاز کیا کرتے ہیں, انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ سے آغاز کرتے ہیں. اس حد تک بسم اللہ اہم ہے,
لیکن جب دین نا اہلوں کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر وہ آپ سے اس روح کو چھین لیتے ہیں.
آج پورے عالم اسلام میں دیکھیے گا, ہمارے مسلمان بھائی نماز پڑھیں گے لیکن بسم اللہ ترک کریں گے, بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. آپ مکہ جائیے, کسی بھی جماعت کی نماز میں کھڑے ہو جائیے بغیر بسم اللہ کے سورہ ہم شروع ہو جائے گا. آپ کسی بھی مسلمان ملک میں چلے جائیے بغیر بسم اللہ کے عبادتیں شروع ہو جائیں گی. حتی نماز
بسم اللہ تو قرآن کی آیت ہے اور ہر سورت کا حصہ ہے. اگر آپ نے وہ آیت نکال دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ سورت پوری پڑھی نہیں آئے.
لیکن نماز تک سے بسم اللہ نکال دی گئی.
آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز یہاں سے ہوا کہ امیر شام گئے مدینہ, امیر معاویہ مدینہ جا کے انہوں نے نماز پڑھائی. جب نماز پڑھائی تو بغیر بسم اللہ کے انہوں نے سورہ ہم شروع کر دیا. پیچھے جو صاحب کرام تھے انہوں نے اٹھ کر اعتراض کیا کہ اے معاویہ کیا تو نے نماز میں چوری کی ہے, یہ میں حدیث کے الفاظ بیان کر رہا ہوں, کیا تو نے نماز میں چوری کی ہے یا تو بھول گیا ہے؟ ہم نے تو رسول اللہ اور ان کے صحابیوں کو بسم اللہ کے ساتھ نماز کا آغاز کرتے دیکھا تھا اور تو نے اس کو ترک کر دیا. لیکن چونکہ اقتدار ان کے ہاتھ میں تھا جن کی زبان سے نکلنے والے ہر ہر جملے کو معاشرے پر نافذ کیا جاتا تھا, تو وہاں پر حتیٰ نمازوں میں بھی یہ تبدیلی آ گئی. اس لیے ام المومنین عائشہ نے اعتراض کیا کہ ابو بکر کے دور میں بسم اللہ اس کا حصہ تھا, عمر کے دور میں بسم اللہ اس کا حصہ تھا, اب تم نے کیسے بسم اللہ کو نماز سے ہٹا دیا ہے اور بسم اللہ سے امت اسلامی کو محروم کر رہے ہو؟ لیکن جب انحراف آتا ہے اور لوگ اس انحراف کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوتے تو نتیجتاً وہی منحرفانہ رستہ دین کا حصہ بن جاتا ہے. اب چونکہ دین کا حصہ ہے اس لیے آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, کہتے ہیں نہیں بسم اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بغیر بسم اللہ کے قرآن شروع کر دو, بغیر بسم اللہ کے نماز شروع کر دو. اس لیے باجماعت نمازوں میں آپ دیکھیں گے کہیں پر بھی کسی بھی مسجد میں چلے جائیں آپ کو بسم اللہ سے آغاز ہوتا نظر نہیں آئے گا, جبکہ اللہ کے نبی نے کیا ہے اور تمام احادیث کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں. لیکن جب حکمران کے دین پر آپ چلیں گے تو پھر نبی کا دین رہ جائے گا. یہی المیہ ہے, یہی کمی ہے جس کو دور کرنے کے لیے ائمہ نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھائی ہوئی ہے. اس کمی کو دور کرنا, جہاں جہاں انحراف ہوگا ائمہ اہل البیت سامنے آئیں گے اور کہیں گے نہیں یہ دین نہیں ہے یہ دین ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم نے امیر المؤمنین اور امیر المؤمنین کے بعد ان کے ظلم سے آنے والے ائمہ اہل البیت کو زمانے کے تمام انسانوں پر اور ہر دور کے مسلمانوں پر قرآن کی طرح سے حجت قرار دے کر یہ فرمایا تھا کہ میرے پاس دو ہی چیزیں ہیں, ایک قرآن ہے اور ایک میری عطرت اور اہل البیت ہے, تاکہ اس انحراف سے انسانی معاشرے کو بچایا جا سکے. سلوات علیہ و محمد و علیہ. عزیزان گرامی, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دین ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے ساتھ لے کر چلنے کا نام ہے. اگرچہ بہت سارے عوامل اور بہت ساری وجوہات ہیں, ایک وجہ نہیں ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ تاریخ کے اوراق آپ کو بتاتے ہیں کہ جس طرح سے دوسروں نے اہل البیت سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اہل البیت سے دور ہوتے چلے گئے, ہم لوگوں نے بھی قرآن کو وہ اہمیت دینا چھوڑ دیا جو اس کا مقام ہے. ہمیں قرآن کریم کو اسی طرح سے اہمیت دینی ہے جس طرح سے ہم اہل البیت کو اہمیت دیتے ہیں, اہل البیت کو اسی طرح سے اہمیت دیں جس طرح سے قرآن کی اہمیت ہے. دونوں ایک حقیقت کے دو چہرے ہیں, اس لیے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہ کریں. قرآن پڑھیں, غور کریں, اپنا تلفظ ٹھیک کریں, قرآن اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح سے قرآن اتارا گیا ہے. اپنے بچوں کو بکن ہاؤس اور سٹی اسکول اور روٹس کے اس سسٹم میں ڈالتے ہوئے
پچیس تیس چالیس پچاس ہزار روپے پر منتھ دیتے ہوئے کبھی آپ کا دل نہیں جلتا، تو کم از کم کوئی قاری رکھ لیں جو آپ کے بچے کو اللہ کا کلام بھی اس طرح سے پڑھا سکے جس طرح سے اس کلام کو پڑھنے کا حق ہے، ضرورت ہے اس چیز کی، اور یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام خمینی کی اس بلند روح کو اولیاء انبیاء اور صلحاء کے ساتھ محشور فرمائے جنہوں نے ہمارے تشیع کے معاشرے میں اسلام کے حقیقی چہرے کو پیش کر کے ثابت کیا کہ ہم ہی قرآن کے اور اہل بیت کے وارث ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر تشیع کے بڑے بڑے حافظان قرآن موجود ہیں، بڑے بڑے حافظان قرآن انٹرنیشنل مقابلوں میں تشیع کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور میڈل جیت کر بھی آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم قرآن کے حقیقی وارث ہیں، ہم قرآن کے حقیقی وارث ہیں، جبکہ ہمارے ہاں قرآن کا اس طرح سے معاشرتی استعمال نہیں ہے جس طرح سے ہمارے بھائیوں کے ہاں ہے۔ ہمارے بھائیوں کے ہاں چونکہ رمضان المبارک میں، یہ چونکہ میری ان سے ڈبیٹ ہوتی رہتی ہے اور وہ سب بھی اس کے مطلب ہے، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھنی ہے اور تراویح کے لیے قرآن کریم کا ایک پورا دورہ کرنا ضروری ہے، تو اس لیے اس کا حفظ کرنا بھی ضروری ہے تراویح کے لیے، لہٰذا بہت سارے حافظ پیدا ہو جاتے ہیں تاکہ وہ تراویح پڑھا سکیں اور اس تراویح میں پورے قرآن کا ایک دورہ کر سکیں، اس لیے قرآن کے حفظ کا رجحان موجود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں قرآن کا اس طرح کا استعمال کوئی نہیں ہے، ہمارے ہاں قرآن کا استعمال تراویح میں تحت اللفظ پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن کو اپنے روح میں سمونے کے لیے ہے، قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ہے اور اپنے بیرون قلوب کو قرآن کی نورانیت سے نورانی کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں بالعموم حفظ پر نہیں بلکہ فہم قرآن پر زور دیا جاتا ہے، اگرچہ حفظ قرآن بھی بہت اچھی بات ہے، فضیلت ہے اور اللہ کی طرف سے عطا ہے، لیکن آج وہ کمی بھی انقلاب اسلامی نے پوری کر دی ہے اور آج پاکستان کے اندر بھی متعدد ایسے ادارے وجود میں آ چکے ہیں جو آپ کے معصوم نونہالوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن سمجھاتے ہیں، حفظ کرواتے ہیں اور مختلف روشوں سے اور مختلف طوروں طریقوں سے حفظ کرواتے ہیں۔ ایسے ادارے آپ کے یہاں پر بھی کراچی میں بھی موجود ہیں جمعرات کی صورت میں، ایسے ہی ادارے آپ کے لاہور میں، سیالکوٹ میں، پنڈی، اسلام آباد میں، پنجاب کے بعض دیگر شہروں میں انہی کی کاوشوں سے بن چکے ہیں جو آپ کے بچوں کو مختلف روشوں سے قرآن کے حفظ کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب بچوں کے لیے تو چلو تھوڑا بہت بندوبست ہو گیا، بڑوں کے لیے یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کو ہم قرآن پڑھائیں، بزرگوں کو قرآن پڑھائیں، مسجدوں میں جب جماعت کی نماز ہوتی ہے تو جماعت کی نماز کے بعد تھوڑا سا اہتمام کریں، مولانا جو امام جماعت ہے وہ بیٹھے، جتنے نمازی ہیں 10 ہیں 20 ہیں 100 ہیں 200 ہیں قرآن اٹھائیں، ہر نمازی 2 آیتیں قرآن کی پڑھ لے اور جہاں غلطی ہو وہاں پر دوسرا اس کی اصلاح کریں۔ ہر جماعت کی نماز کے بعد اگر آپ نے یہ روش شروع کر دی تو معاشرے کے اندر قرآن کو تحت اللفظ پڑھنے کے حوالے سے غلطیاں ختم کر کے ایک دفعہ ہم قرآن کے قریب تر پہنچ جائیں گے۔ یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس طرح سے قرآن کی ترویج کریں۔ خدا کے شہر کے اندر قرآن فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ کام کر رہا ہے، بڑے اچھے مومن اور مخلص لوگ ہیں جو خواتین میں زیادہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ خود کراچی کے اندر کم از کم کوئی 40 کے قریب ایسی کلاسز کا انعقاد ہوتا ہے جہاں پر خواتین کو قرآن پڑھایا جاتا ہے اور ان کا تلفظ ٹھیک کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی برکت ہے اپنی خواتین کو کہ حوصلہ افزائی کرے۔ اب جب ایک ماں ایسے اداروں سے پڑھ کر اور قرآن کو سمجھ کر قرآن کے تلفظ کو ٹھیک کر کے جب گھر لوٹے گی تو اس کی تربیت میں رہنے والے سارے بچے بھی اسی حساب سے قرآن سے مانوس بھی ہوں گے، آشنا بھی ہوں گے اور اپنی عملی زندگی میں قرآن کو اپنے سینے سے بھی لگائیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا تو ہمیں عملی طور پر اسی طرح جس طرح سے دلا کر عزاداری اور جلوسوں میں لے کر آتے ہیں، اسی طرح سے قرآن کی ان محفلوں میں بھی مائیں اپنے بچوں کو لے کر جائیں، سکھائیں، پڑھائیں، خود سنیں، خود پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ ہم قرآن والے بھی ہیں اور اہل البیت والے بھی ہیں۔ سلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے پر محمد والے۔ ایک دفعہ پھر سلوات بھیجیے پر محمد والے۔ جیسے جیسے عاشور قریب آتا چلا جاتا ہے، انسان کی کیفیت تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے، کیونکہ انسان اپنی روح کے اعتبار سے کربلا والوں کے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ کیفیت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم سب کے لیے انعام ہے۔ کربلا میں کچھ ایسی ہستیوں نے قربانی دی ہے جن کی قربانیاں لازوال بھی ہیں اور اپنے اثر کے اعتبار سے انتہائی گہرا اثر رکھتی ہیں۔ ان قربانیوں میں ایک قربانی حسین ابن علی کے اس بیٹے کی قربانی ہے جو ہم شکل پیغمبر ہے، ہم شکل پیغمبر۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک جوان بیٹا اگر باپ کی نگاہوں کے سامنے ذبح ہو جائے تو باپ کا کیا حال ہوگا؟ ماں کی نگاہوں کے سامنے ذبح ہو جائے تو اس ماں کے جگر پہ کیا گزرے گی؟ پھوپھی کی نگاہوں کے سامنے ذبح ہو جائے جس نے بچپن سے اس کو پالا ہو تو اس کا، اس پھوپھی کا کیا حال ہوگا؟ یہ ایک عام بچے کی بات ہو رہی ہے، ایک عام جوان کی، لیکن حسین ابن علی کا یہ بیٹا یہ عام جوان نہیں تھا، یہ ہم شکل پیغمبر تھا، ہم شکل پیغمبر۔ اور اپنی کرامت کے اعتبار سے، اپنی بلندی کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے لاسانی بیٹا تھا جس کا ثانی نہیں تھا۔ اس لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب کبھی باہر سے لوگ مدینہ آتے تھے اور ان کا سرمایہ ختم ہو جاتا تھا، بھوکے ہوتے تھے، ننگے ہوتے تھے، سادہ سفر نہیں ہوتا تھا، تو کہتے ہیں کوئی ہے جو ہماری مدد کر سکے؟ تو ان سے کہا جاتا تھا کہ پوچھئے، بنی ہاشم میں داخل ہو جاؤ، جس مکان کے دروازے کے اوپر چراغ جل رہا ہو اس پر دستک دو۔ کہتے ہیں وہ کیوں؟ کہتے ہیں وہ گھر کریم ابن کریم کا گھر ہے۔ پوچھتے یہ کون ہے؟ جواب ملتا یہ علی ابن الحسین ہے، حسین کا بیٹا علی اکبر۔ علی اکبر کے گھر جاؤ گے تو وہاں پر سے تمہیں خالی ہاتھ کوئی نہیں لوٹائے گا۔ وہ اپنی جوانی میں اس طرح سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے تھے، اپنی شکل کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے، حسن اور جمال کے اعتبار سے۔ جس طرح سے حضرت عباس علمدار کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، علی اکبر جب میدان میں آتے، بازار میں آتے، شہر میں آتے ہیں تو لوگوں کی نگاہیں پھر ہٹتی نہیں تھی آپ کے چہرے سے، اتنی جاذبیت تھی۔ اور پھر بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی اکبر پیدا ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے، چونکہ یہ خلیفہ ثالث کے دور میں اس زمانے میں پیدا ہوئے، تقریباً دو آخری سالوں میں، تو امیر المومنین نے جب دیکھا حضرت علی اکبر پیدا ہوئے ہیں تو کہتے یہ ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اکبر کو محراب مسجد میں رکھا اور کہا کہ میں نے اس کو وقف کر دیا اپنے رب کے لیے، تو اسی آن حضرت زینب آگے بڑھی اور فرمایا کہ میں اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے پالوں گی اپنے رب کے لیے۔ لہذا اس کے بعد علی اکبر اپنی ماں سے جتنے مانوس تھے حضرت زینب سے اسی طرح سے مانوس تھے، اور حضرت زینب ان سے اسی طرح سے محبت کرتی تھیں، اور پالا پوسا حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ کربلا کے میدان میں
یہ علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ حاضر ہیں. امام حسین کے تین بیٹے ہیں، علی اکبر ہے، حضرت امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام ہے، اور علی اصغر ہے. بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ جب حسین ابن علی سے پوچھا گیا کہ مولا آپ کو اللہ نے تین بیٹے دیے اور آپ نے تینوں کا نام علی رکھا، ایک کا نام علی اکبر رکھا حضرت علی اکبر، اور دوسرے کا نام علی اوسط رکھا علی زین العابدین، اور تیسرے بیٹے کا نام علی اصغر رکھا، تو سب کا نام علی رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ کوئی اور نام آپ کے پاس نہیں تھا؟ فرمایا کہ میرے والد گرامی علی کے نام کو مٹانے کے لیے امویوں نے جتنی کوشش کی ہے اس کا مقابلہ مجھ پر فرض ہے، اس لیے اگر اللہ مجھے 100 بیٹے دے تو 100 کے نام میں علی رکھوں. یہ علی اکبر وہ علی اکبر ہے. کربلا کے میدان میں بعض مناظر بڑے ہی عجیب و غریب ہیں. شیخ جعفر شوستری نے خصائص حسینیہ لکھی ہے، خصائص حسینیہ میں ایسی ایسی باتیں ہیں جو الہامی ہیں، الہامی ایسے ایسے نکات. کہتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر امام حسین کی بارگاہ میں آئے، کب آئے؟ جب اصحاب سب شہید ہو چکے، اب اہل البیت کی باری ہے. جب اہل البیت کی باری ہے تو پہلے شہید جو اہل البیت میں سے ہیں اور علی کے پوتے ہیں اور حسین کے بیٹے ہیں وہ علی اکبر ہیں. اس لیے جب علی اکبر میدان میں آئے، امام حسین کی بارگاہ میں آئے اجازت دینے کے لیے، تو امام حسین نے وقت ضائع نہیں کیا، فوراً اجازت دی. باقی بچوں کے والد صاحب کو پتا ہے، پسو پیش کرتے رہتے تھے کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی کچھ دیر ٹھہر جاؤ، لیکن جب علی اکبر کی باری آئی تو کہا ہاں بیٹا جاؤ اور جامع شہادت نوش کرو. لیکن ایک کام کرو، پہلے جاؤ مخدرات عصمت و طہارت سے اجازت دے دو. شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ جب مخدرات سے اجازت لینے کے لیے علی اکبر مخیم میں خیمے میں داخل ہوئے تو وہاں پر مخدرات اور بیویوں نے اس طرح سے علی اکبر کو اپنے گھیرے میں لے لیا کہ کوئی علی اکبر کے دامن سے متوسل تھا، کسی نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا، علی آپ جائیں گے تو پھر واپس نہیں آئیں گے، پھر ہم کیسے رسول کا دیدار کریں. اس گریوں بکا کی کیفیت میں ذرا تصور کیجئے. مولا حسین نے جب یہ منظر دیکھا، شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں کہ منظر ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ اب حسین کی روح نکل جائے گی. اس منظر کو دیکھ کر علی اکبر اجازت دے کر باہر آئے، بابا سے اجازت لی. بابا سے جب اجازت لی اور میدان کی طرف چل پڑے تو ایک وہ جوان جا رہا ہے جو شبیہ رسول ہے. یہاں پر تاریخی جملہ حسین ابن علی نے فرمایا، قد برز الیکم، اب میں تمہاری طرف ایک ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں جو اشبہ الناس خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول اللہ، جو شبیہ ترین فرد ہے رسول کے، بولتا ہوا رسول لگتا ہے، چلتا ہوا رسول لگتا ہے، اپنے ڈیل ڈول سے محمد عربی لگتا ہے. جب کبھی ہمارا دل پیاسا ہوتا تھا کہ ہم نبی کا دیدار کریں تو اپنے اس جوان کو دیکھ لیتے تھے، آج اس جوان کو تمہاری طرف میں بھیج رہا ہوں. یہ جوان اس طرح سے میدان کارزار کی طرف بڑھا ہے. لیکن بعض لوگوں نے لکھا جب یہ جوان آگے بڑھا تو پیچھے سے حسین اپنی کمر پکڑ کر ساتھ آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جوان بیٹا ہے، جوان بیٹے کی جدائی آسان نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام نے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے، کہا جوان بیٹا، اور کہا دنیا میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، کہا جوان بیٹے کا بچھڑ جانا. حسین ابن علی اس جوان کو میدان کارزار کی طرف رخصت کر رہے ہیں. یہ جوان جب میدان میں آتا ہے تو اس شان و شوکت سے آتا ہے کہ عمر صاد کے لشکر کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں جمال نبوی کو علی اکبر کے چہرے میں دیکھ کر. علی اکبر جہاں جہاں جاتے ہیں لشکر اشقیا کو چیرتے پاڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، مختلف
مورخین نے مختلف تعداد میں کیا ہے کہ 100 سے زیادہ اشقیاء کو چیرنے کے بعد تھکن سے چور یہ جوان واپس آتا ہے اپنے بابا کی طرف اور بابا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے بابا یہ تلوار اب میرے ہاتھ میں بھاری ہو گئی ہے، میں اٹھا نہیں پا رہا، بس 2 بوند پانی کے دیجئے، اگر وہ 2 بوند آپ دیں گے تو اس کے بعد دیکھیے آپ کے دشمنوں کو میں کس طرح سے نیست و نابود کرتا ہوں۔ حسین ابن علی، یہاں پر 2 پہلو ہیں، دونوں عرض کروں گا۔ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو، جوان کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا تم پیاسے ہو نا، آؤ میرے پاس پانی تو نہیں ہے، میری زبان اپنے منہ میں لے لو۔ جیسے ہی علی اکبر آگے بڑھے اور حسین کی زبان اپنے منہ میں لی، تڑپ کر پیچھے ہٹے، کہا کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ، آپ کی زبان میں تو کانٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد بعض عرفا نے یہ لکھا ہے کہ بابا سے کہا کہ بابا اب مجھے اجازت دیجئے، کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ بعض عرفا اہل دل کہتے ہیں کہ اس سے پہلے چونکہ حسین کا وہ بیٹا ہے جو شبیح ہے، پیغمبر ہے، اس لیے حسین نہیں چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اس کو تکلیف پہنچے، لہذا میدان کارزار میں یہ علی اکبر جہاں جہاں جاتے تیروں کا رخ ہوتا تو حسین اپنی نگاہوں سے ان تیروں کا رخ موڑ دیتے تھے، اور علی اکبر کو اس کا پتہ تھا، اس لیے جب واپس بابا کی بارگاہ میں آئے ہیں تو عرض کیا ہے بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، اب ان تیروں کا رخ موڑیے گا نہیں۔ ایک وقت آیا بابا سے اجازت دی، دوبارہ میدان کارزار میں آئے، لڑتے رہے، یہاں تک کہ تیروں کی بارش میں علی اکبر زخمی ہوئے، اور بعد میں لکھا ہے کہ علی اکبر کے آپ کا سارا جسم تیروں سے چھلنی ہوا، زخمی ہوا، گرز لگا، سر پہ لگا، خون بہا، اور جب وہ خون گھوڑے کی آنکھوں میں پڑا تو گھوڑا علی اکبر کو لے کر لشکر اشقیاء کے درمیان گھس گیا، جیسے ہی گھسا ہر طرف سے تیروں کے وار ہونے لگے، تلواروں کے وار ہونے لگے، علی اکبر کٹتے رہے لیکن گھوڑے کی پشت پر سنبھل کر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر واپس اپنے لشکر میں آئے، جب قریب آئے تو گرتے ہوئے کہنے لگے یا ابتا ادرکنی، بابا اب میرے سرحانے آئیے، اب میرے جانے کا وقت آ گیا۔ لیکن یہاں پر ایک عجیب منظر ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت علی اکبر کی یہ ندا بلند ہوئی تو تاریخ نے دیکھا، حمید کہتا ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ زینب سلام اللہ علیہا رفتاری کے ساتھ علی اکبر کے سرحانے آئی اور اس کے بعد حسین آئے، کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں حضرت زینب اس لیے آئی کہ ان کو خوف تھا کہ کہیں جوان بیٹے کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھ کر حسین ابن علی کی روح نکل نہ جائے، اس لیے جیسے ہی سرحانے پہنچی حسین آئے، دیکھا زینب ہے تو توجہ علی اکبر سے ہٹ گئی، زینب کی طرف ہوئی اور کہا کہ بی بی میری بہن تم واپس خیمے کی طرف چلی جاؤ۔ اس بیٹے کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، بیٹا کیا کہتا ہے؟ بابا جان اب میں اپنے جد امجد کو دیکھ رہا ہوں، نبی کریم کو دیکھ رہا ہوں، اپنے دادا علی مرتضیٰ کو دیکھ رہا ہوں، اپنی جد ماجدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں بیٹا علی آؤ تمہیں سیراب کرے کوثر کے پانی سے، اور اپنے والد حسین سے کہو بیٹا جلدی کرو ہم تمہارے انتظار میں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ایام القریب ینقلبون۔